سيد الأنبياء والمرسلين وآل السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو واجبات نماز کے مسائل پر ہو رہی تھی اور گزشتہ ہفتے کی گفتگو قراءت کے مسائل سے متعلقہ تھی. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر 11 چیزیں واجب ہیں، 5 رکن ہیں، 6 غیر ہیں، بلکہ 4.5 رکن ہیں اور 6.5 غیر ہیں. پہلی چیز نیت ہے. نیت کے معنی کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے. دوسری چیز تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا، اس میں شرط ہے کہ صحیح عربی میں کہا جائے، کھڑے ہو کر کہا جائے اور پرسکون حالت میں کہا جائے. تیسری چیز قیام، قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونا. دو جگہ پر یہ قیام رکن ہے، ایک تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور ایک رکن میں جانے سے پہلے ایک لفظ کے لیے. دو جگہ پہلے رکن ہے یعنی الحمد اور سورہ اور تسبیحات اربعہ پڑھتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے. یہاں کا قیام رکن ہے، اگر وہ چھوٹ جائے، چاہے بھولے سے چھوٹے یا جان بوجھ کر، نماز باطل ہے. اور جو قیام رکن نہیں ہے، اگر وہ بھولے سے چھوٹ گیا تو نماز بھی چھوٹ گئی. اس کے بعد قراءت، قراءت کے معنی ہیں پہلی دو رکعتوں میں سورہ حمد اور اس کے بعد پورے سورے کو پڑھنا. یہ واجب ہے سوائے ایک حالت کے کہ جب وقت نماز انتہائی تنگ اور اس وقت یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے سورہ پڑھا تو نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد ادا ہوگا، تو واجب ہے کہ سورے کو چھوڑ دیا جائے. یا پھر اگر انسان جماعت میں شریک ہو رہا ہے اور رکوع میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی حمد اور سورہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ اتر جاتا ہے خود بخود. سورے کے مسائل میں یہ گفتگو آئی تھی کہ قرآن کے اندر جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے اعتبار سے کم 114 سورے ہیں، لیکن نماز کے اعتبار سے یہ سورے 112 رہ جاتے ہیں، کیونکہ دو سورے ایسے ہیں کہ جو سورے نہیں بلکہ دوسرے سورے کے جو ہیں. ان 112 سوروں میں سے 4 سورے جن میں سجدہ واجب ہے ان کو نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی 108 سوروں میں، 108 سوروں میں سے 106 سوروں میں یہ اختیار ہے کہ جب تک کہ انسان نے آدھا سورہ نہ پڑھا جان بوجھ کر بھی اس سورے کو چھوڑ کر نیا سورہ پڑھ سکتا ہے. اور دو سورے قل ھو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون ایسے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ان کو شروع کر دیا، چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لی، تب بھی ان کو چھوڑنا جائز نہیں. لیکن یہ سارا مسئلہ حالت اختیار کا ہے. اگر انسان سورہ پڑھتے پڑھتے بھول گیا تو اس کو بالکل اختیار ہے، جہاں سے بھولا ہے وہاں سے سورہ چھوڑ دے اور ایک نیا سورہ پڑھے، چاہے وہ سورہ قل ھو اللہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی چھوڑا جاتا ہے اگر انسان بھول گیا. اس کے بعد دو مسئلے اور، اس کے بعد آج کے مسائل. ایک مسئلہ یہ کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورے کا جز، چنانچہ انسان جب الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھے تو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں کون سا سورہ پڑھوں گا. اگر بسم اللہ پڑھنے کے بعد یا بسم اللہ پڑھنے کے دوران اس نے یہ طے کیا، الحمد کا سورہ ختم کیا، بسم اللہ شروع کر دی اور بسم اللہ پڑھنے کے دوران پڑھے، بسم اللہ پڑھنے کے دوران اس نے یہ طے کیا کہ میں اس وقت یہ سورہ پڑھوں گا، تو یہ صحیح نہیں. ایسی صورت میں ایک مرتبہ پھر بسم اللہ دہرانا پڑے گی نئے سورے کے لیے. تو ضروری ہے کہ انسان الحمد کے بعد اور سورہ شروع کرنے سے پہلے طے کر لے کہ میں کون سا سورہ شروع کروں گا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ. لیکن اگر کسی شخص کی عادت ہے ایک ہی سورہ نماز میں پڑھنے، اگر کسی شخص کی عادت ہے، مثلا ایک شخص ہمیشہ صبح کی نماز میں انا اتینا کا سورہ پڑھتا ہے، تو اس کو پھر یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون سا سورہ پڑھوں، بلکہ اس کی یہ عادت جو ہے یہ کافی سمجھی جائے گی اور الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ کر انا اتینا پڑھے ذہن میں خیال کرنے کی یا طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نماز کو صحیح طریقے سے یاد کرنا واجب اس شخص کے لیے کہ جو یاد کرنے پر قادر ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یاد نہیں کر سکتا، اس کا حافظہ بہت کمزور ہے یا اس کی زبان صحیح نہیں ہے، تو اس کے اوپر سے یہ واجب اتر جاتا ہے اور اس کو شریعت کی طرف سے پوری سہولت اور آسانی ہے کہ جس طرح دل چاہے نماز پڑھ، کسی قسم کی کوئی بات چھوٹ نہیں ہو. لیکن جو یاد کر سکتا ہے اور جان بوجھ کر لاپرواہی کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے، یا مشکل سمجھ کر یاد کرنے سے گھبرائے تو اس کی نماز باطل ہے. اس کے لیے واجب ہے کہ نماز کو یاد کرے، اور اگر وہ یاد نہیں کر رہا ہے تو پھر واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اسی سلسلے کا ایک آخری مسئلہ کہ اگر انسان نے نماز کو یاد کیا یا یاد نہ کیا اور پڑھتا رہا نماز ایک ہی جیسے طریقے سے، پڑھتا رہا وہ سورہ اور مثلاً الحمدوں کے اندر وہ یہ سمجھتا رہا کہ الحمد، اور اسی طریقے سے کئی سال تک وہ نماز پڑھتا رہا، کئی سال کے بعد یہ سمجھ کر پڑھتا رہا کہ اصل میں الحمد، کئی سال کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ الحمدوں آقا سوئی کے نزدیک پیچھے کی تمام نمازیں صحیح ہیں، آئندہ نماز کے لیے اس کو صحیح طریقے سے یاد کر کے پڑھتا، آقا خمینی کے نزدیک پیچھے کی نمازیں غلط ہیں کیونکہ اس نے غلط طریقے سے پڑھا تھا، پیچھے کی نمازوں سے قضا بھی کرے اور آئندہ نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھے. اب اگر کسی انسان کو کوئی جملہ کہنے کے بعد شک ہو جائے، الحمدو کہنے کے بعد شک ہو گیا، قل ھو اللہ کہنے کے بعد شک ہو گیا کہ میں نے صحیح طریقے سے کہا یا غلط طریقے سے، ہے کو غلط سے نکالا یا نہیں نکالا، جو بھی شک ہوتے ہیں وہ شک ہو گئے، جیسے ہی جملہ ختم کیا ویسے ہی شک ہو گئے، آقا کوئی کے نزدیک ایسے شک پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ آگے بڑھے ہوں یا نہ بڑھے، جملہ کہتے ہی شک ہو گیا ہے یا بہت آگے جا کر شک ہوا یا نماز ختم کر کے شک ہوا، کسی بھی صورت میں شک پر توجہ نہ دیجیے، آپ کی نماز بالکل صحیح سمجھی جائے. آقا اطمینان کے نزدیک اگر آپ ابھی تک اسی جملے پر اور اس کے آگے آپ نہیں بڑھے، قل ھو اللہ احد پڑھنے کے بعد شک ہوا، ابھی اللہ اسما شروع نہیں کیا ہے، واجب ہے کہ اس جملے کو دوہرا دیں، اللہ اسما شروع کر دیا ہے، اپنے شک کی طرف توجہ نہ دیں. اب اس کے بعد آج کے مسائل، اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ چار پانچ مسئلے ایسے ہیں کہ جو بظاہر بہت پیچیدہ معلوم دیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے موضوع سے خارج معلوم دیتے ہیں، عام طور پر ان کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو جائے کہ ان کو بیان کرنے کا کیا فائدہ، اس سے تو نماز اور مشکل محسوس ہو رہی ہے. لیکن یہ مسائل صرف ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو ان سے دلچسپی ہے، چار یا پانچ مسئلے ہیں، جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ اس پر توجہ نہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، جس طریقے سے نماز یاد کی ہے اسی طریقے سے انجام دیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں واجبات نہیں ہیں. پہلی یہ چیز کہ جو مسئلہ رہ گیا تھا کہ قل ھو اللہ کے اندر جو آخری لفظ ہے کفوا، اس کو چار طریقے سے پڑھنا جائے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ چار مختلف مقامات پر چار مختلف تیز نمازوں سے اس کو چار مختلف طریقوں سے سنیں، تو وہ سب کے سب صحیح ہے اور کسی کی نماز غلط نہیں. چار طریقے سے پڑھنا جائز ہے اس کا رکوعن کا، آپ جس طرح سے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن جن کو ذرا دلچسپی ہے اس چیز سے بھی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیے تھے قواعد عربی کے متعلق، سے سنتے ہیں رکوعن کے اندر آخر کے اندر کوفو ون، واؤ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوفو ون واؤ کے ساتھ، کوفو ان حمزہ کے ساتھ، دونوں طریقے سے آپ کے لیے پڑھنا جائے. پھر واؤ یا حمزہ سے پہلے جو فے ہے اس کے اوپر چاہے آپ پیج پڑھیں کوفو ون، یا چاہے اس کو ساکن پڑھیں کوف ون، تو یہ چار بنیں گے کوفو ون واؤ کے ساتھ، کوفو ان حمزہ کے ساتھ، اب فے کو ساکن کر کے یہی دو کف ون اور کف ان، چار طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، چاروں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس لیے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اگرچہ بظاہر یہ مسئلہ مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ بھی واجب نہیں ہے، اس لیے اس پر بھی توجہ نہ دی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آقا رسوئی کے نزدیک حرکت کے ساتھ ٹھہرنا اور سکون کے ساتھ ملانا جائز نہیں ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ حرکت کے ساتھ ٹھہرا نہ جائے، سکون کے ساتھ ملایا نہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ آپ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، اور اس کے فوراً بعد ایک ہی تسلسل میں ایک ہی سانس میں ایک ساتھ آپ مالک یوم الدین بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں آقائے کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ تو الرحمن الرحیم کی نیم پر ٹھہریے نہیں, اس کی نیم کو ساکن مت کیجیے, بلکہ نیم کے نیچے زیر پڑھنا واجب ہے. اور رحمان الرحیم میں مالک یوم الدین, اور اگر آپ نے اس طرح پڑھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, نیم کو ساکن کر کے فوراً مالک پڑھ لیا, تو اس صورت میں کیونکہ آپ نے اس حرف کو ساکن کر کے ملایا ہے اس لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کی نماز بات ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص الرحمن الرحیم پر ٹھہرنا چاہتا تو اس کو یہ اختیار نہیں کہ حرکت کے ساتھ ٹھہرے, یعنی الرحمن الرحیم میں پڑھ کر نہیں ٹھہر سکتا, بلکہ اگر ٹھہرنا چاہتا ہے تو الرحمن الرحیم پڑھے, نیم کو بالکل ساکن کرے. یہ سب اس وقت ہے جب اختیار ہے آپ کا, مثلا اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں بیچ میں سانس چھوڑ گئے, اس کے اندر کوئی نہ گناہ ہے نہ نماز باقی ہے, یہ اس وقت بالکل آپ کو اختیار ہے, آپ ملا بھی سکتے ہیں آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو ملانا چاہیں تو ضرورت یہ ہے کہ اس کے اوپر زیر زبر پیج کو پڑھیں, وہیں پر ٹھہرنا چاہیں تو واجب یہ ہے کہ اس کے اوپر زیر زبر پیج کچھ نہ پڑھیں بلکہ ساکن کر دیں, اور رحمان رحیم ساکن پھر مالک یوم الدین, اور ملانا چاہیں تو رحمان رحیم میں مالک یوم الدین سب کی حرکت کو ظاہر کر کے پڑھیں. یہ عقائد کوئی کے نزدیک ہے احتیاط والی, لیکن عقائد خمینی کے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بہتر ہے اس کا خیال رکھیں لیکن خیال نہ رکھیں گے تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہے. تو عقائد کوئی والے بھی اسی مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں اور اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی یا اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی کبھی آپ پر اعتراض کرے تو اس لیے اس مسئلے کو بتا دیا گیا. اسی طرح ایک مسئلہ اور جو بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں, اگرچہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے عربی زبان کا, لیکن یہ ہے کہ نماز میں وہ چیز مستحب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے اشہد ان پڑھا جائے یا اشہد ال پڑھا جائے, شاید آپ حضرات کو بھی اتفاق ہوا ہو اور کسی نے اعتراض کیا کہ ان پڑھیں گے ان لا الہ الا اللہ یا ان لا الہ الا اللہ. اسی طرح قل ھو اللہ کے اندر لم یکن لہ, لم یکن لہ پڑھیں گے یا لم یکن لہ پڑھیں گے, نون کے ساتھ پڑھیں گے یا نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام میں تبدیل کر کے اس کو پڑھیں گے. جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے ان کو توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ واجب نہیں. جن کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے یا جن پر کبھی اس قسم کا اعتراض کیا جا چکا ہے ان کے لیے کہ لم یکن لہو بھی پڑھا جا سکتا ہے, لم یکن لہو بھی پڑھا جا سکتا ہے, اشہد ان لا الہ پڑھا جا سکتا ہے, اشہد ان لا الہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اتنی پیچیدہ چیز نہیں ہے نماز, دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں زیادہ گہرائی میں باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں. پھر اسی سلسلے کا ایک مسئلہ, وہ مسئلہ یہ ہے اگر کہ پہلے والے مسئلے سے تعلق ہے کہ اگر آپ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں اور ملا کر پڑھنا چاہیں ایک ساتھ تو وہاں پر یہ واجب عقائد کل والوں کے مسئلہ, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں تو قل ھو اللہ احد اللہ الصمد پڑھنا جائز نہیں, یعنی دال کے اوپر دو پیش کیے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھے کہ ملا کر پڑھنا ہے, دو پیش پڑھو اور اللہ الصمد پڑھو, یہ جائز نہیں, بلکہ دال کے نیچے ایک نون آپ کو پڑھنا پڑے گا زیر کے ساتھ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد احد اللہ الصمد. لیکن بہتر یہ ہے چکر سے بچنے کے لیے کہ ملا کر پڑھے ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ الگ الگ کر کے پڑھیں. اس سلسلے کا ایک مسئلہ اور ہے کہ مد کہاں پر واجب ہے کہاں پر واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ مسئلہ اور پیچیدہ بنتا چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے نماز آپ کے لیے اور مشکل بن جائے, اس لیے اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ واجبات میں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو سن کر گھبرا جائیں کہ لمبا اور طویل مسئلہ, اس لیے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں وہ کچھ پیچیدہ بن جائے گا لوگوں کے لیے, یا ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ تقریر تو ہماری صرف ان غلطیوں پر ہوگی جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں, جو 50 غلطیاں ہیں جو تقریباً ہر آدمی اپنی نماز میں کرتا ہے پڑھنے کے دوران, آئندہ تقریر کیونکہ اس سے متعلقہ ہوگی اس لیے مد کے مسئلے کو بھی اسی سے ملا دیں گے تاکہ ایک ہی تسلسل میں ساری بات آ جائے. اس کے بعد یہ مسئلے آپ خیرات کے مسئلے اختتام پر ہیں, تقریباً دو تین مسئلے اور, یہ عقائد خمینی کا فتویٰ ہے جو اب آ رہا ہے, عقائد خمینی کا فتویٰ معلوم نہ ہو سکا لیکن غالباً ان کے یہاں بھی یہ چیز جائے. واجب نماز قرآن سے دیکھ کر اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں تو آپ کے نزدیک بالکل جائز, چاہے کوئی مجبوری بھی آپ کو نہ ہو, یا اگر کوئی سورہ پڑھے اور آپ ساتھ ساتھ دہراتے چلے جائیں اس کے سننے پر واجب نماز میں بھی یہ چیز بالکل جائز ہے اور نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف مجبوری کی حالت میں کیا جائے کہ آپ کو پورا یاد نہ ہو سکے تب بھی. لیکن اگر آپ اختیار میں بھی قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں. اب قرآن کے سلسلے کے کچھ مستحبات ہیں, کچھ مکروہات ہیں, اس کے بعد یہ بحث تقریباً ختم ہو جائے گی. تین چیزیں مکروہ ہیں, نو چیزیں مستحب ہیں, اور انہیں مستحبات اور مکروہات کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ کو لوگ واجب سمجھتے ہیں. قل ھو اللہ کو ایک سانس میں پڑھنا, پورا قل ھو اللہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی سانس میں پڑھنا یہ مکروہ ہے. دوسری یہ چیز کہ پورے دن کی پانچ نمازوں کی 10 رکعتیں جو بنتی ہیں تو 10 رکعتوں میں ایک بار بھی قل ھو اللہ کو اگر انسان نہ پڑھے تو یہ مکروہ جائز ہے. نہ پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز بالکل صحیح رہے گی. لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے, کم از کم 10 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قل ھو اللہ کو ضرور پڑھ لیا جائے. تیسری یہ چیز کہ اگر ایک ہی سورے کو ایک ہی نماز کی 2 رکعتوں میں ریپیٹ کیا جائے, پہلی رکعت میں بھی انا انزلنا پڑھا, دوسری رکعت میں بھی انا انزلنا پڑھا, تو ایسا کرنا مکروہ ہے سوائے قل ھو اللہ. قل ھو اللہ کے اندر اگر آپ ایک ہی سورے کو قل ھو اللہ کو ریپیٹ کریں گے پہلی اور دوسری رکعت میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا اور نماز بالکل صحیح ہوگی. دوسرے سورے کو ریپیٹ کریں گے نماز پھر بھی صحیح, کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ تھوڑی سی ثواب میں کمی آ جائے. مستحبات جو ہیں کچھ 8-9 ہیں کہ آپ میں سر ایک ان سے واقف ہے کہ جب سورہ پڑھا جائے اور الحمد پڑھا جائے تو ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے, ہر آیت کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھا جائے. الحمد کو ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا مستحب ہے, اس کے بعد دوسرا سورہ شروع کیا جائے. اسی طرح دوسرا سورہ ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا مستحب ہے, اس کے بعد انسان رکوع میں جائے. ایک لمحے کا قیام تو واجب ہے, اور 2-3-4-5 لمحے 10-15 سیکنڈ تک ٹھہرنا یہ مستحب ہے. الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین جب سورہ ختم ہو جائے یہ کہنا مستحب ہے, چاہے انسان نماز فرادہ پڑھ رہا ہو تب بھی, گھر میں پڑھ رہا ہے تب بھی یہ کہنا مستحب ہے, اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تب بھی یہ کہنا مستحب ہے. اسی طرح قل ھو اللہ کے بعد کذلک اللہ ربی کذلک اللہ ربنا یہ کہنا بھی مستحب ہے. ایک مرتبہ کہیں, 2 مرتبہ کہیں, 3 مرتبہ کہیں, 3 تک مستحب ہے, اس کے بعد مستحب نہیں ہے, لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ظہر اور عصر کے اندر جب جہاں پورے آہستہ پڑھے جاتے ہیں بسم اللہ کا بلند آواز سے کہنا مستحب ہے. نماز کو شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا مستحب ہے. واجب نہیں ہے کہ جیسا کچھ لوگوں نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی. استعاذہ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے سورہ حمد سے پہلی رکعت میں سے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے. اور آخری مستحب یہ ہے کہ انسان اپنا طریقہ بنا لے کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھے گا اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ پڑھے گا. اور اتنا زیادہ اس کی تاکید ہے اور اتنا ثواب ہے اس کا کہ یہاں تک روایت میں کہ اگر فرض کیجیے آپ نے انا کہنا شروع کر دیا بھولے سے پہلی رکعت میں اور آدھا سورہ پڑھنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ انا انزلنا پڑھنا مستحب ہے, روایت میں یہی ہے کہ اگر آپ انا کہنا کو چھوڑ کر انا انزلنا پڑھیں تو آپ کو انا کہنا کا بھی پورا ثواب ملے گا اور انا انزلنا کا بھی پورا ثواب ملے گا. جس کو چھوڑا ہے اس کا بھی پورا ثواب ملے گا, اور جس کو پڑھیں گے آپ اس کا بھی پورا ثواب ملے گا. اور یہاں پر سورے کو چھوڑ دینا یعنی اس کو تر کر کے دوسرا سورہ پڑھنا مستحب ہے. بہت زیادہ تاکید ہے, اور انسان یہ عادت بنا لے تو ایک بسم اللہ والے مسئلے سے بھی انسان کو نجات مل سکتی ہے, تمام زندگی اس کے کام آئے گا. یہ حمد اور سورے کے مسائل ختم ہو گئے. اب تھوڑے سے مسائل تسبیحات اربعہ کے ہیں جو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھی جاتی ہیں, بہت ہی مختصر مسائل ہیں, اور آج ان شاء اللہ یہ مسائل ختم ہو گئے. جمعہ کے دن زیادہ ثواب اس چیز میں ہے کہ انسان سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھے, وہ زیادہ ثواب ہے, وہ بہتر آپ نے بتا دیا. اسی طرح نماز عیدین کے اندر, لیکن اس کو مستحب نماز سمجھیں اس کا الگ مسئلہ ہے. یہ دو تو مستحب ہیں, اور جو دوسرے سورے بتائے گئے ہیں وہ بھی مستحب ہیں, دونوں کا ثواب برابر ہے. یوں تو پھر تو بہت زیادہ مستحب ہو جاتے ہیں. صبح کی نماز کے لیے الگ سورے ہیں, مغربین کے لیے الگ ہیں, دوہرائن کے لیے الگ ہیں, بدھ کی رات کے لیے الگ ہیں, جمعرات کی رات کے لیے الگ ہیں, جمعہ کی رات کے لیے الگ ہیں, وہ الگ الگ سورے مستحب ہیں, ان کو پڑھیں گے ثواب ملے گا. اور ان دو سوروں کو پڑھیں گے تب بھی وہ ثواب رہے گا, دونوں کا ثواب برابر ہے, یا ان کو پڑھ لیں یا ان کو پڑھ لیں. ہر رات کے لیے الگ ہے, وہ بدھ جمعرات جمعہ تین راتوں کے لیے الگ ہے. اس کے بعد اب ذکر, اس کے اندر ایک مسئلہ اگر کہ یہ بھی احتیاط واجب ہے, آپ خود کے نزدیک تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی بھی نماز کی تسبیحات اربعہ سبحان اللہ ہے، الحمد للہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، واللہ اکبر. اس کا پڑھنا یا سورہ حمد کا پڑھنا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا واجب ہے، واجب تقریب ہے. تسبیحات اربعہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، تین دفعہ پڑھنا مستحب ہے. تین سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دو دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ان صورتوں میں یہ خیال کیا جائے کہ مثلا آپ دو دفعہ پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کر کے پڑھیں کہ ایک دفعہ میں تسبیحات اربعہ پڑھ رہا ہوں اور ایک دفعہ ذکر خدا کر رہا ہوں، خدا کا نام لے رہا ہوں. چار دفعہ اگر آپ پڑھیں تو یہ ارادہ کریں کہ تین دفعہ تسبیحات اربعہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ذکر خدا. ایک دفعہ واجب، تین دفعہ مستحب، اس سے زیادہ ذکر کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کبھی وقت نماز بہت تنگ، ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس سے دیر سے آیا، سورج غروب ہونے والا ہے، وقت بہت کم رہ گیا، واجب ہے کہ آپ تسبیحات اربعہ صرف ایک دفعہ پڑھیں. اگر آپ نے تین دفعہ پڑھا اور نماز کا کچھ حصہ باہر چلا گیا وقت کے، تو آپ نے گناہ کیا. اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دونوں رکعتوں میں ایک جیسا کام کرے. آپ یہ کر سکتے ہیں تیسری رکعت میں تسبیحات پڑھیں، چوتھی رکعت میں الحمد پڑھیں، یا تیسری میں الحمد پڑھیں، اسی نماز کی چوتھی میں آپ تسبیحات پڑھیں، بدل سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تیسری میں تسبیحات پڑھ لی تو چوتھی میں بھی تسبیحات پڑھیں، تیسری میں الحمد پڑھ لیا تو چوتھی میں بھی الحمد پڑھنا، یہ واجب نہیں ہے. بلکہ آپ کو اختیار ہے، ہر رکعت کا مسئلہ الگ الگ رہے گا. لیکن بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو تسبیحات اربعہ پڑھے اور الحمد کے سورے کو نہ پڑھے. جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو آقا خمینی کا یہ فتویٰ ہے کہ جماعت کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربعہ پڑھے اور الحمد کا سورہ نہ پڑھے. آقا خمینی کے نزدیک بہتر ہے. آقا خمینی کے یہاں ذرا مسئلہ تفصیل ہے. اگر وہ نماز ہے جو آواز بلند پڑھی جاتی ہے، یعنی مغرب اور عشاء، تو اس میں بہتر یہ ہے معموم کے لیے جو نماز پڑھ رہا، بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ تسبیحات اربعہ پڑھے. تو خلاصہ یہ کہ ہر مقام پر تسبیحات اربعہ پڑھنا مستحب، چاہے فرادہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں. آقا رسوئی کے نزدیک بھی اور آقا خمینی کے نزدیک بھی تسبیحات کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے سورہ حمد. لیکن اگر نماز وہ نماز ہے جس کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، تو آقا رسوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ نمازی جو پیش نماز کے پیچھے جو معموم ہے، اس کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ تسبیحات اربعہ پڑھے. اگر وہ سورہ حمد پڑھ لے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. احتیاط واجب کی بنا پر معموم کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے ظہر اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تسبیحات اربعہ پڑھے. لیکن فرادہ نماز میں اس کو یہ اختیار رہے گا ظہر اور عصر کے اندر. تسبیحات اربعہ اور سورہ حمد کا تیسری اور چوتھی رکعت میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. یہاں تک کہ اگر الحمد کو بھی پڑھا جائے تو اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جائے گی. اور زور سے پڑھا اس نے تو اس صورت میں اس نے ایک فعل حرام کیا، جس سے اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی احتیاط واجب کی بنا. الحمد کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنا ضروری ہے انسان کے لیے، چاہے فرادہ پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو. ایک مسئلہ اس سلسلے کا اور کہ اگر کوئی شخص تسبیحات اربعہ کو صحیح طریقے سے یاد نہ کر سکے تو اس کے لیے اختیار نہیں رہتا اور صرف سورہ حمد اس کے لیے پڑھنا واجب ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت کے لیے جس سورہ کو اس نے یاد کیا. سورہ حمد تو ضرور یاد کیا ہوگا، تسبیحات اربعہ اگر یاد نہیں کر سکتا یا صحیح نہیں پڑھ سکتا، یہ بہت زیادہ بھول جاتا ہے، تو واجب ہے صرف حمد کا پڑھنا. تسبیحات اربعہ کا اختیار اس کے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا. تسبیحات اربعہ ختم کرنے کے بعد استغفار کا پڑھنا مستحب ہے. استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، ایسا کوئی بھی کلمہ جس سے استغفار ظاہر ہو، اپنے گناہوں کے انسان بخشش مانگے خدا سے، اس کا پڑھنا مستحب ہے. اور اسی ضمن کا ایک مسئلہ کہ اگر استغفار پڑھتے ہوئے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے انسان کو کبھی یہ شک ہو جائے کہ میں نے تسبیحات اربعہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، حمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوا اور ڈائریکٹ میں نے استغفر اللہ شروع کر دیا، یہ شک ہو جائے انسان کو، تو واجب ہے اس کے لیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تسبیحات اربعہ اور الحمد کو پڑھے. یہاں پر یہ مسائل ختم ہو گئے. اب کچھ شک کے مسائل ہیں. اگر کبھی شک ہو جائے انسان کہ میں نے نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت کا شک، کہ میں نے الحمد پڑھا یا نہیں پڑھا، تسبیحات اربعہ پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اس کے کیا احکامات. یہ شک کے مسائل ہیں جن کو پیش آتے ہیں، صرف انہیں کے لیے ضرورت ہے. دو یا تین مختصر مسائل. اگر کبھی انسان کو یہ شک ہو جائے کہ میں نے پتا نہیں الحمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا تسبیحات اربعہ پڑھی یا نہیں پڑھی جو پڑھنا چاہیے، رکوع میں جانے کے بعد یہ شک ہو نماز بالکل صحیح ہے، اپنے شک کی طرف توجہ نہ دیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے یہ شک ہو رہا ہے، جس وقت جھک رہا تھا ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے اس وقت یہ شک ہوا، تو اس صورت میں واجب ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد الحمد اور تسبیحہ کے ارباب کو انجام دے۔ اب یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا پیچیدہ محسوس ہو، لیکن ان کے لیے بھی جن کے ساتھ یہ اتفاق پیش آ جاتا ہے، ارادہ کے ساتھ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں کہ میں الحمد پڑھوں گا اور بے اختیار تسبیحہ کے ارباب بنانے سے نکل گئے، یا پہلے سے ارادہ یہ تھا، شروع سے ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں پر آج سبحان اللہ پڑھوں گا اور بے اختیار منہ سے الحمد کا سورہ نکل گیا۔ اس صورت میں اب کیا کیا جائے گا؟ جو بے اختیار منہ سے نکلا ہے یہ کافی ہے یا یہ کافی نہیں؟ یہاں پر وہی مسئلہ جو بسم اللہ والا مسئلہ تھا، جو چیز آپ کے منہ سے نکلی ہے اگر آپ کو اس کی عادت کی آپ کو تسبیحات پڑھنے کی، آپ نے ارادہ کیا تھا آج کہ میں الحمد پڑھوں گا، لیکن جب آپ کھڑے ہوئے تو بے اختیار وہی عادت والی چیز یعنی تسبیحات منہ سے نکل گئی، نماز صحیح ہے اور دوبارہ الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یا اس کے الٹ معاملہ کہ آپ کی عادت تھی الحمد کا سورہ پڑھنے، آج جب آپ کھڑے ہوئے تو ارادہ کیا تھا کہ میں تسبیحات پڑھوں گا، لیکن جب تیسری رکعت میں پہنچے تو زبان سے بے اختیار وہی الحمد کا سورہ نکل گیا جس کی عادت اس صورت میں بالکل صحیح ہے اور دوبارہ کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عادت نہیں ہے آپ کی، آپ تسبیحات پڑھا کرتے ہیں، ارادہ یہی تھا کہ آج تسبیحات پڑھوں گا، بے اختیار الحمد کا سورہ زبان سے نکل گیا، یہ غلط ہو گیا ہے، اب آپ کو الحمد کا سورہ چھوڑ کر دوبارہ تسبیحات پڑھنا پڑے گا۔ یا اس کے الٹ معاملہ ہو جائے کہ الحمد کا سورہ پڑھا کرتے تھے، وہی پڑھنے کا ارادہ تھا، بے اختیار زبان سے تسبیحات نکل گئی، اس کو نہیں مانا جائے گا، دوبارہ آپ کو الحمد کا سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی سلسلے کا یہ مسئلہ کہ اگر کبھی، یہ مسئلہ بہت آسان ہے، شریعت کی طرف سے رعایت، آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسری رکعت تیسری رکعت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسری رکعت سے الحمد کا سورہ پڑھ لیا، سورہ ختم کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ ارے یہ تو تیسری رکعت پڑھا وہی الحمد ہے، لیکن اس نیت سے پڑھا ہے کہ میں دوسری رکعت کا الحمد پڑھ رہا تھا، اور ختم کرتے ہی یہ خیال آ گیا، یا ختم کرنے کے بعد رکوع میں جانے کے بعد یہ خیال آیا، ہر صورت میں آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، الحمد اگر آپ نے پڑھ لیا ہے، اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا ہے، اب دوبارہ اس کو پڑھنا یا دوبارہ اس کا دہرانا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں۔ اور یہی مسئلہ پہلی دو رکعتوں کا ہے کہ پہلی یا دوسری رکعت میں آپ نے اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں الحمد کو پڑھ لیا، جیسے ہی الحمد ختم کیا خیال آ گیا کہ ارے یہ تو دوسری رکعت ہے، وہی الحمد کافی ہے، اس کے بعد ان سب اسی رکعت کو قول اللہ یہ کوئی اور سورہ۔ ہم پڑھنا چاہیے تھا، میں نے تسبیحات پڑھ لیا، تو اگر رکوع میں جانے کے بعد یہ خیال آیا تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، اگر کہ ہم کا سورہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن نماز صحیح ہے، اس کو دوسری رکعت سمجھ کر پورے نماز ختم کر دیجئے، کوئی آپ کے اوپر اور کوئی گناہ وغیرہ یا کوئی اور چیز نہیں۔ اگر رکوع میں جانے سے پہلے ہی یہ یاد آ گیا کہ یہ دوسری رکعت تھی، میں نے تسبیحات پڑھ لی، تو تسبیحات کو نظر انداز کر کے ہم تو قل اللہ دوبارہ پڑھ لیجیے، آپ کی نماز بالکل صحیح رہے۔ یہاں پر قرآن کے مسائل ختم ہو گئے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو وہ غلطیاں بہت زیادہ پیش آتی ہیں اور اس کے بعد مسائل نماز کو چھوڑا جائے گا اور معاملات میں سے کسی ایک گفتگو کو لیا جائے گا تاکہ ذرا کھیل جا جائے تھوڑی سی، اور اس کے بعد دوبارہ تین یا چار ہفتوں کے بعد ہم دوبارہ پھر نماز کے مسائل پر رکوع سے شامل ہو جائیں۔ سب سے زیادہ مسائل یا قرآن کے مسائل کے جو خدا کا شکر ہے پائے تکمیل تک پہنچ گیا، رکوع سجدہ تشہد سلام یہ آدھی آدھے نشست کے مسائل ہیں، غالباً تین یا چار نشستوں میں واجبات نماز بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر شخصیات نماز اور مشکلات نماز اور یہ تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے، اور اس کے بعد سپاہی وہ مسائل بھی جو ہمارے لیے ضروری ہیں لیکن جن سے ہم آپ کو واقف نہیں ہیں، بلکہ ان کو مسائل ہی نہیں سمجھ، وہ انشاءاللہ اس کے بعد ایک دو مہینے کے بعد رکھ دیجیے۔ محمد والی محمد دوسری طرف ہماری گفتگو علم کے موضوع پر جاری، اگرچہ اس موضوع پر آپ حضرات نے بے شمار اور بے انتہا تقاریر مختلف مقامات پر سنی ہوں گی پڑھی ہوں گی، لیکن کیونکہ ہماری یہ نجس جو ہے اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ان تینوں باتوں سے تھا، پہلی چیز اعمال کی اہمیت جس پر ہماری تقاریر ہو چکی، پھر اس کے بعد جب اعمال کی اہمیت ہم کو معلوم ہو جائے تو اعمال کو حاصل کریں، اعمال کو حاصل کرنے کا طریقہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے علم کی اسی اہمیت کی وجہ سے سلسلے کو شروع کیا گیا تھا، اور ایک آج کے بعد ایک یا زیادہ سے زیادہ دو تقاریر ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کا تیسرے حصے پر جائیں گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے یہ چیز بہت بری ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اچھائی اور برائی کو کہاں سے حاصل کریں، تو کیا خود اپنی ذات تک اس کو رکھیں کافی ہے ہمارے لیے، یہ واجب ہے کہ نہیں دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موضوع ہے، اور وہ انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ کچھ حضرات نے سوالات کیے تھے، ان کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اسی وقت آئے گا کہ آپ کسی کو غلط نماز پڑھتے دیکھیں تو کیا ٹوکنا واجب ہے یا واجب نہیں، کسی کو غلط طریقے سے وضو کرتے دیکھیں تو کیا بتانا واجب ہے یا واجب نہیں، کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھیں تو کیا بتانا واجب ہے یا واجب نہیں۔ یہ سوالات کیے گئے تھے اور جان بوجھ کر میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا تو انتہائی تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ کتنی آسان چیز ہماری شریعت ہے۔ علم کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ علم بنیاد معرفت ہے، انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان خود یہ نہ پہچانے کہ کس کی عبادت کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے۔ تو مشہور واقعہ جو کئی دفعہ اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہوں گے اور غالباً میں نے بھی سنایا تھا کہ بھائی عابد والا واقعہ، کہ جب عابد کے ثواب کو خدا نے کم کیا تھا تو فرشتوں کو تعجب ہوا تھا کہ یہ ایسا عابد جو 24 گھنٹے خدا کی عبادت میں مشغول ہے، ہر وقت سوائے خدا کے اس کو اور کوئی کام نہیں، اور اس کا ثواب خدا نے اتنا کم دیا ہے کچھ فرشتوں کو، اگر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں، اگر ان کے پاس ذہن ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا ظالم ہے، اور اس کے بعد جب خدا نے یہ کہا کہ اے فرشتوں جاؤ تم جا کر خود اس کا امتحان لے لو، اور فرشتے آئے اس کے پاس انسانی روپ میں اور اس کے ساتھ رہے اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ دے، تو ان کا یہ خیال اور زیادہ مستحکم ہو گیا کہ یقیناً خدا نے اس عابد کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ناانصافی کی ہے۔ لیکن صبح سویرے جب وہ ایک فرشتہ اور وہ عابد بہت قدمی کے لیے نکلے اور اس گھاس کو دیکھ کر عابد نے یہ کہا تھا کہ ہمارے خدا کے پاس ہر چیز ہے سوائے ایک چیز کے، ہر چیز موجود ہے لیکن ایک کمی ہے ہمارے خدا میں کہ اس کے پاس ایک ایسا گدھا نہیں ہے کہ جو اس ساری گھاس کو کھا لے گا۔ تو اس مقام پر خدا نے یہ کہا کہ دیکھو یہ میری عبادت کر رہا ہے، 24 گھنٹے میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے، لیکن اتنا نہیں جانتا کہ میں اس چیز پر قادر ہوں یا قادر نہیں کہ گدھے کو پیدا کروں، اس چیز پر میں قادر ہوں یا قادر نہیں کہ اس گھاس سے کام لوں یا نہ لوں، جو میری اتنی معرفت نہ کرے گا اس کو جنت تو ملے گی لیکن انتہائی کم ثواب کے ساتھ۔ تو معرفت کے بغیر کسی چیز کا، کسی بھی عبادت کا ثواب مکمل نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے یہ ہے کہ عالم کے ساتھ اگر آپ ایک نصیب اختیار کریں 1 گھنٹے تو 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ 1 گھنٹے میں جو معرفت بڑھے، عالم کی تعریف یہ ہے کہ عالم وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، اسی عالم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے اس کے پاس بیٹھیں تو یقیناً معرفت الہی میں اضافہ ہوگا، جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو یقیناً جو نماز آپ پڑھتے ہیں معرفت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس نماز کا ثواب، اس 2 رکعت نماز کا ثواب اتنا ہو جائے گا جو 70 سال کی بغیر معرفت کی نماز سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی لیے معرفت کو بڑھانے کے لیے، تاکہ انسانوں کی، خاص طور پر مسلمانوں کی اور خاص طور پر مومنوں کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، بار بار زور دیا گیا، تاکید کی گئی کہ علم حاصل کرو۔ بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت ہی زیادہ تقاریر ہو چکی ہیں، اس لیے علم کی فضیلت کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرنا تحصیل حاصل ہے۔ صرف بطور تبرک دو یا تین حدیثیں اس سلسلے کی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، لو یعلم الناس ما فی العلم لطلبوه ولو بفضل المهج وفاضل الدجج، کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ما فی العلم میں، علم کے اندر کیا خصوصیت، علم کی کیا فضیلت، لطلبوه، یقیناً وہ اس علم کو حاصل کرتے، ولو بفضل المهج وفاضل الدجج، چاہے اس کے لیے ہوں تلواریں ہی کیوں نہ چلانا پڑتی اور گہرے اور عریض سمندروں ہی میں چھلانگ کیوں نہ لگانا پڑتا. لیکن اگر علم کی اہمیت واضح طریقے پر ان کے سامنے آ جاتی تو وہ تلوار چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان چھلانگ لگا دیتے, بہتے ہوئے سمندر میں کود پڑتے علم کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ کہ علم کی فضیلت ان کے سامنے نہیں, اور اسی لیے ایک مرتبہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا خیر بھلائی کس چیز میں, سب سے زیادہ بھلائی اور خیر کس چیز میں اور فضیلت کس چیز میں, فرمایا امام نے کہ خیر اور بھلائی اور فضیلت یہ نہیں ہے کہ تیرا مال بہت زیادہ ہو, تیری اولاد بہت زیادہ ہو, تیرا خاندان بہت بڑا خاندان ہو, تیرے پاس طاقت و اقتدار بہت زیادہ ہو. خیر اور بھلائی اور فضیلت اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی صرف دو چیزوں میں ہے, فی العلم و الحلم, ایک علم کے اندر اور دوسرے حلم کے اندر. علم ہو انسان کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ حلم ہو, یعنی غصے کو پینے کی صلاحیت, اگر یہ دو چیزیں ہیں تو خیر و بھلائی اس کے پاس, یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو کتنی ہی طاقت, کتنا ہی اقتدار, کتنا ہی بڑا خاندان, کتنی ہی دولت, جو چیز بھی اس کے پاس موجود ہے, نہ اس دنیا میں اس کے لیے فضیلت ہے نہ دوسری دنیا میں اس کے لیے فضیلت. اور علم کے سلسلے میں یہ واقعہ غالباً اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, واقعات اتنے زیادہ ہو گئے کہ بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا, اس لیے اگر کبھی کبھار تکرار ہو جائے تو اس کو ایک مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجیے گا کہ جب سید الشہداء کے ایک بیٹے کو مدینے کے ایک معلم نے سورہ حمد یاد کرایا زبانی, اور اس نے آ کر گھر میں سید الشہداء کو سورہ حمد سنایا تو اتنے خوش ہوئے ایمان کہ اس معلم کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا. لوگوں نے جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ مولا یہ تو اسراف ہے اور آپ کے جد منع کر چکے ہیں اسراف کرنے, چند آیتیں یاد کرا دی اور آپ نے اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا. امام نے فرمایا کہ لا اسراف فی خیر ولا خیر فی اسراف, اس نے جو کچھ میرے بیٹے کو تعلیم دی ہے اس کے مقابلے میں میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا, اور اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ لا خیر فی اسراف ولا اسراف فی خیر, کہ نہ تو فضول خرچی میں اسراف میں کوئی خیر ہے, فضول خرچی اور اسراف میں کوئی نیکی نہیں, لیکن بلا اطراف اپل خیر نیکی میں بھلائی میں کوئی فضول خرچی بھی نہیں. بھلائی کے کام میں جتنا پیسہ خرچ کرو گے, نیکی کے کام میں جتنا پیسہ خرچ کرو گے, وہ کبھی فضول خرچی میں نہیں آئے گا بلکہ اس سے علیحدہ رہے گا. تو علم اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ صرف چند جملے سکھائے جاتے ہیں اور ان چند جملوں کی وجہ سے امام جو ہے معلم کے منہ کو موتیوں سے بھر دیتے ہیں. اور عالم کو جو مقام فضیلت ہماری شریعت میں دیا گیا, اتنا بڑا مقام ہے عالم کا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر النجوم, کہ عالم کی فضیلت یا فضل العالم علی العابد کا فضل شمس علی الکواکب, عالم کی فضیلت ستاروں, عالم کی فضیلت عابدوں پر عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے سورج کی فضیلت کواکب کے اوپر. اور اسی لیے قرآن کے اندر جناب سلیمان اور جناب داؤد واقعہ جب بیان کیا گیا, جناب سلیمان کو خدا نے کون سی دولت عطا نہیں, دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس اور ہر مقام پر خدا کے پیغمبر ہیں, یقیناً خدا کا شکر ادا کیا, لیکن قرآن نے کسی بھی مقام پر ان کے شکر کا تذکرہ نہیں کیا, قابل ذکر نہ سمجھا ان کے شکر. لیکن جب جناب سلیمان اور جناب داؤد کو علم کی دولت عطا کی گئی, اس وقت جناب سلیمان اور جناب داؤد نے خدا کا شکر ادا کیا, اور خدا نے اتنا اہم سمجھا اس شکر کہ علم کے ملنے کے بعد جو میرا شکر کر رہا اس کے شکر پر اتنا اہم سمجھا کہ خود قرآن میں تذکرہ کیا. اور جناب سلیمان کے الفاظ یہ تھے کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, جو خدا کا احسان ہے, خدا کی حمد کرتا ہوں, خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے عبادت گزار بندوں پر فضیلت. علم کے ملنے کے بعد جناب سلیمان اور جناب داؤد خوش ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو عابدوں کے اوپر فضیلت ہے. بغیر علم کے عابد جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہ اس کا کوئی مقام ہے خدا کی نگاہ. اور اسی لیے قرآن نے صرف دو مقامات پر معیار خلافت بتایا کہ خلیفہ ہے خدا بننے کے لیے, خدا کا نمائندہ بننے کے لیے, اس زمین پر خدا کا جانشین بننے کا معیار قرآن نے واضح طور پر صرف دو جگہ فرمایا ہے. اور دونوں جگہ جو اولیت دی گئی, جو اہمیت دی گئی, جناب آدم کا واقعہ وعلم آدم الاسماء کلہ, آدم کو ہر چیز کا علم دیا گیا خلیفہ بنایا, جناب طالوت کا واقعہ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, جب اعتراض کیا قوم طالوت نے کہ یا نبی اللہ آپ نے کس کو ہمارا خلیفہ بنا دیا, کہ نہ اس کے پاس دولت ہے, نہ اس کے پاس خاندان ہے, نہ اس کے پاس حسب و نسب ہے, تو یہی جواب دیا کہ ہر چیز میں کمی ہے لیکن علم کے اندر اور جسم کے اندر, روحانی طاقت میں اور جسمانی طاقت میں, دونوں طاقتوں میں تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس لیے خلیفہ بنایا گیا. تو علمی کو معیار خلافت قرآن نے قرار دیا اور عالم کو یہ مقام کیا. مطلوبہ انصاری کا واقعہ آیا تھا جو سب سے دفعہ کتنا رہ گیا. عالم کا مقام تو بہرحال جہاں سکے جہاں تک ہے اس کو بیان کرنا ناممکن, لیکن صرف بطور تبرک ایک واقعہ کے شیخ مرتضیٰ انصاری جمال الدین افغانی جن کو تمام کے تمام جدید تحریک کا اور اسلامی اتحاد کی تحریک کا کریڈٹ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے آج مسلمانوں میں یہ اتحاد پیدا ہو رہا. جمال الدین افغانی ہی شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد ہیں اور شیخ مرتضیٰ انصاری بہرحال ان سے زیادہ جلیل القدر عالم کم از کم گزشتہ 1000 سال میں پیدا نہیں. اور کردار یہ تھا کہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری کی تقلید کی گئی ان سے پہلے والے مجتہد عالم کے انتقال کے بعد, تو انہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو اپنی تقلید کرانے سے انکار کرا دیا کہ جب میں اور میرا ایک ساتھی ابتدا میں اسی نجف اشرف میں تعلیم حاصل کیا کرتے تو ہم دونوں ایک ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے. مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں اور ان کا ذہن مجھ سے زیادہ تیز ہے, چنانچہ جب تک کہ وہ موجود ہیں اس وقت تک میں اپنی تقلید نہیں کرا سکتا اور حرام ہے لوگوں کے لیے میری تقلید کرنا. چنانچہ لوگ گئے ان کے پاس جن کا پتہ انہوں نے دیا تھا, اور کچھ شیخ مرتضیٰ انصاری بھی اسی تقلید کے چکر کی وجہ سے, جیسا کچھ روایتوں میں یہ دوسرا واقعہ, پہلا واقعہ تو بہرحال شیخ مرتضیٰ انصاری ہی کا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھیجا اپنے دوسرے ساتھی کے پاس, وہ ساتھی چلے گئے, وہ ساتھی تھے اس زمانے میں ایران میں مازندران کے قریب. لوگ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ ہمیں شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ آپ شیخ مرتضیٰ انصاری سے زیادہ قابل تھے, زیادہ ذہین تھے ابتدا میں, چنانچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ زیادہ قابل ہیں, آپ کی تقریب کرنا واجب. یہ ایک عمدہ کردار کے جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مجتہد بیٹھے رہتے ہیں اپنی تقریب سے, یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ان کو بھیجا جا رہا ہے دوسرے کے پاس. دوسرے کا یہ کردار کہ اس نے کہا کہ یقیناً میں شیخ مرتضیٰ انصاری سے زیادہ ذہین بھی تھا, زیادہ قابل بھی تھا, لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری نے جیسے اشرف میں وہاں کا ماحول علمی ماحول, میں اس گاؤں میں آ گیا یہاں کا ماحول جاہلوں کا ماحول, چنانچہ اب میری وہ ذہانت اور وہ قابلیت نہیں رہی ہے بلکہ میں ایک عام عالم بن کر رہ گیا, چنانچہ شیخ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے, اب میں اس معیار کا نہیں رہا. چنانچہ لوگ واپس آئے, شیخ مرتضیٰ انصاری کی تقلید تھی لیکن پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہے, وہ نجف چھوڑ کر نکل گئے کہ نہیں جب تک کہ میں یہاں رہوں گا لوگ میری تقلید کریں, چل کر کسی گاؤں میں کسی قریے میں کسی دیہات میں رہنا چاہیے. گئے اور وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ایران کے چھوٹے سے گاؤں میں داخل ہوئے, یہ سمجھ کر کہ یہاں تو کوئی مجھے نہیں پہچانتا اطمینان سے رہ سکوں. وہاں گئے, جا کر جانے کے بعد بیٹھے, دیکھا لوگ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں, تو صرف ایک واجب مسئلے سے آگاہ کرنے کے لیے یہ پوچھا کہ کیا تم لوگ تقلید بھی کرتے ہو؟ جواب دیا کہ یقیناً ہم تقلید کرتے ہیں, جب نماز اور روزہ کرتے ہیں تو تقلید کیوں نہ کریں. وہ ایران کا ایک گاؤں کی کراچی جیسا ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ شہر کہ اس زمانے میں وہاں ہر شخص تقلید کر رہا ہے کہ جب نہ رسم وسائل کے ذرائع نہ اطلاع پہنچنے کے ذرائع ہیں نہ کوئی عالم ہے اس گاؤں میں, پھر بھی لوگ تقلید کر رہے ہیں. پوچھا کہ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ نجف کے عالم کی اپنے پورا انصاری ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. جب یہ سنا تو اب سمجھ گئے کہ اب واپس آنا بیکار ہے, جہاں پر جاؤں گا یہ مصیبت رہے گی, اگر ہم لوگ ہوتے تو دعوت دیتے ہیں یہاں کراچی میں آ جائیے, یہاں کوئی تقلید کرنے والا نہ ملے گا. لیکن خیر جب انہوں نے اس مصیبت کو دیکھا تو واپس ہوئے اور گئے نجف اشرف کے اندر, اور نجف اشرف میں جانے کے بعد جس مقام تک پہنچے ہیں الفاظ خاصے ہیں کہ ان کے مقام کو بیان کر سکتے. نجف کا طریقہ, علم کا طریقہ بھی اس سے پہلے کئی دفعہ نشستوں میں زیر بحث آ چکا ہے کہ مجتہد ممبر پر جاتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے کہ فرض کیجئے میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ پڑھنا واجب ہے یہ پڑھنا واجب نہیں. مسئلہ بیان کرنے کے بعد مجتہد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے اپنے مسئلے کو ثابت کرے کہ اگر آپ نے کہا تو کس آیت سے کہا اور کس حدیث سے کہا. پہلے قرآن کی آیت اگر موجود اس کے بعد حدیث نبی, حدیث اور حدیث میں اگر مختلف احادیث ہیں, ایک حدیث میں کچھ ہے دوسری حدیث میں کچھ ہے, تو یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو کیوں لیا دوسری حدیث کو کیوں چھوڑ دیا. اس کے بعد جتنے بھی مجتہد گزرے ہیں ابتدا سے لے کر آج کے دور تک ایک ایک کے قول کو نقل کرتا ہے کہ ان کا یہ فتویٰ تھا ان کا یہ فتویٰ تھا ان کا یہ فتویٰ تھا, اور اس کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ان کے فتوے کو کیوں چھوڑ دیا اور اپنا نیا فتویٰ کیوں دیا, یا اگر میں نے ان کے فتوے کو لیا ہے تو فلاں مجتہد کے فتوے کو کیوں لیا فلاں مجتہد کے فتوے کو کیوں چھوڑ دیا. ایک ایک چیز کو جب بیان کرتا ہے تب مسئلہ مکمل ہوتا ہے اور دوسرے مسئلے تک پہنچتا ہے. اس دوران میں گفتگو کے دوران میں جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں ہر ایک کو یہ اختیار ہے یہ اجازت ہے کہ اگر وہ کہیں پر کوئی غلطی کر جائے, ایک حدیث کو چھوڑا دوسری حدیث کو لیا اور جس حدیث کو چھوڑا بیٹھنے والے کی نگاہ میں وہ حدیث زیادہ ہے, اس کو اختیار ہے کہ کھڑا ہو کر فوراً اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ غلط مسئلہ بیان کیا, یہ حدیث زیادہ صحیح ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے, آپ نے جو نتیجہ نکالا یہ نتیجہ غلط ہے وہ نتیجہ زیادہ صحیح ہے. بالکل اختیار ہے اور مجتہد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک کہ ایک ایک کو مطمئن نہ کر دے اگلے مسئلے کو بیان نہیں کرتا. خیر یہ ایک وہاں کا طریقہ. یہ مرتضیٰ انصاری درس دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں. یہ عالم کا مقام ہماری گفتگو پھر اپنے موضوع پر آتی ہے. عالم کا مقام کہ شیخ مرتضیٰ انصاری درس دے رہے ہیں, مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ کیوں دیا, دوسرے کے فتوے میں کیا کمی اور خرابی. لوگ اعتراض کر رہے ہیں, جتنے بھی شاگرد وہاں بیٹھے تھے سب کے سب اعتراض کر رہے ہیں. انہیں لوگوں میں ایسا آدمی بھی تھا کہ جو آیا تھا ایران کے گاؤں سے, لیکن اس کا ذہن اتنا تیز نہ تھا. چنانچہ بیٹھا تو ابتدائی تعلیم مکمل کر کے آخری مرحلے میں آیا اور اس قابل ہو گیا کہ یہاں بیٹھ سکے. بیٹھا تو سنتا تو رہا, لیکن نہ اس کی سمجھ میں شیخ کی گفتگو آئی, نہ دوسروں کے سوالات آئے, نہ شیخ کے جواب اس کی سمجھ میں آئے, اور نہ اس میں اتنی قابلیت سے آگے بڑھ کر کوئی اعتراض کر سکے یا کوئی چیز کو شیخ سے وضاحت طلب کر سکے. چنانچہ روزانہ آتا ہے, منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. بڑا پریشان, بہت گھبرایا کہ اس طریقے سے میں کیا کروں گا. اپنی تمام زندگی اس لیے گزارتی کہ کم از کم مستحق بن گیا, لیکن یہاں تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اعتراض کرنا تو بہت دور کی چیز ہے. چنانچہ ایک معروف طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں اس نے رجوع کیا, امیر المومنین سے عہدے پہ گیا, رات بھر وہاں بیٹھا رہا, دعا مانگتا رہا کہ مولا یا مجھے قابل کر دیجئے کہ میں اس مرحلے تک پہنچ جاؤں, یا مجھ کو اتنی طاقت دے دیجئے کہ میں اس چیز کے پر صبر کر کے کسی اور کام میں مشغول ہوں. ایک ہفتے کا طریقہ ہوتا ہے مختلف کتابوں میں, بہرحال جو طریقہ تھا اس طریقے سے اس نے دعا کی, اور جب پیریڈ مدت ورتا گزر گیا دعا کا, اس کے بعد وہ گھر آیا, رات کو سویا. سونے کے بعد اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ امیر المومنین آتے ہیں, آنے کے بعد اس کے بازو کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کے کان, اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کان میں پہنچ دیتے ہیں. یہ عالم کا مقام اس نے سنا. دوسری صبح کو اٹھا, اٹھنے کے بعد اب شیخ کے درس میں آیا. آنے کے بعد اب جو بیٹھا تو ایک ایک چیز نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آنے لگی, بلکہ ہزاروں اعتراضات پیدا ہو گئے اس کے ذہن میں. ایک ایک اعتراض کیا, پورا کا پورا دن صرف اسی کے سوالات اور جوابات میں گزر گیا. بڑا خوش ہوا کہ مولا نے مجھے اس قابل کر دیا. ایک ہفتہ ایسا گزرا کہ پورے نجف کو تعجب, خاص طور پر شیخ کو سب سے زیادہ تعجب ہوگا کہ یہ شخص جو کل تک اس قابل نہ تھا کہ میری بات کو سمجھ سکے, آج اس قابل ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ سمجھتا ہے بلکہ اعتراض کرتا ہے, میری غلطیاں نکالتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بتا جاتا ہے بعض اوقات کی جو میرے ذہن میں بھی نہیں آتی. ہر ایک کا تعجب, ہر ایک کو اس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا, لیکن اب کیونکہ علم زیادہ ہو گیا ہے, بار بار پریشان کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, یہاں تک کہ بعض اوقات بلا وجہ جو علم والوں کی عادت ہوتی ہے, زیادہ علم بلا وجہ اعتراض بلا وجہ کٹجتی شروع کر دی. شیخ نے سنا اس کی بات کو اور چپ رہا. جب اس دن درد ختم ہوا اور شیخ ممبر سے اترے اپنے وقت کو پورا کر تو اس کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد اس آدمی گواہی دیتا ہے, میر باقر بہبانی, دو واسطوں سے خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے سنا. شیخ قریب آئے, قریب آنے کے بعد میرے بازو کو پکڑا اور میرے کان کے قریب منہ لائے اور ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ کہنے کے بعد چلے. شیخ نے یہ کہا اس آدمی سے کہ یاد رکھو, جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, اسی نے میرے کان میں والیم تک پڑھا. عالم کا یہ مقام, اس مقام پر عالم ہوتا ہے تبھی یہ حکم ملتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یقیناً میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء جیسے. وقت انہیں واقعات میں گزر جائے گا, ورنہ علامہ ہلی کا اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کا جو مناظرہ ہوا تھا, وہ طویل مناظرہ ہے, اس میں قرآن کی ہدایتیں آ جاتی ہیں. وہ بھی وقت ملا تو انشاءاللہ ابھی تین چار تقاریر کے بیچ میں کہیں آ جائے گا کہ علامہ ہلی پیغمبر خدا سے مناظرہ کرے, خدا کا پیغمبر آئے اور علامہ ہلی سے مناظرہ کرے, اور مناظرہ کرنے کے بعد اگر یہ کہنا بھی کفر ہے, لیکن یہاں تک محسوس ہوا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو آخر میں علامہ ہلی کے سامنے چپ ہو جانا پڑا. اگرچہ پیغمبر بہرحال پیغمبر ہے, عالم بہرحال عالم ہے, لیکن یہ مقام علمی ہوتا ہے تو پیغمبر خدا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ چپ ہو گیا, بلکہ یہ کہتا ہوا گیا کہ یقیناً آپ کے رسول نے بالکل صحیح کہا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو یہ عالم کا مقام ہے, اسی لیے اب یہاں پر امام یہ فرما رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ احب و الیہ, دنیا میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ذرا امام کے ارشاد پر غور کیجیے اور اس کے بعد امام کے ماننے والوں کے کردار پر غور کیجیے کہ دنیا میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, جس سے زیادہ محبوب کوئی چیز اس دنیا میں میرے نقطۂ نظر سے نہیں, وہ کیا ہے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے عالم کی صحبت میں جس پر مجھے اعتماد ہے ایک گھنٹہ بیٹھ جاؤں. اگر ایک گھنٹہ میں ایک عالم صحیح کی, ایک عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھ گیا تو میرے نزدیک یہ ایک گھنٹہ بیٹھ امام جن کے علم کی کوئی انتہا نہیں، امام کے جس سے آگے علم کا تصور بھی محال، جس کے بعد سوائے علم الہی کے کوئی منزل نہیں، امام جن کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ عالم کے قریب جائے، وہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز میرے لیے، امام ہوں اس کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں عالم کی صحبت میں ایک نشست، ایک ساعت نشست اختیار کر لوں، یہ ایک گھنٹہ بیٹھنا مجھے نماز اور روزہ اصول دین اور فروع دین کی بحث فضائل اور مسائل مجلس وغیرہ جتنی چیزیں سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ ایک گھنٹے بیٹھنا میرے نزدیک دنیا کی ہر عبادت سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے ہر کام سے زیادہ بہتر صرف یہ ہے کہ میں عالم کے ساتھ ایک گھنٹہ نشست اختیار کروں۔ اور اسی لیے اس کے بعد ساتویں امام کی حدیث امام مسلم غالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے عالم کے ساتھ مقبرے پر وہ جگہ کہ جہاں پر تمام شہر کا کوڑا لا کر جمع کیا جاتا ہے، گندا پانی جمع کیا جاتا ہے، تمام نجاستیں جمع کی جاتی ہیں، اس مقبرے پر اس پورا گھر پر اگر مجھے عالم کے ساتھ بیٹھنا پڑے، بیٹھنا پڑے تو مطلب یہ کہ میں بیٹھوں گا، بلکہ یہ بیٹھنا میرے نزدیک کسی جاہل کے ساتھ بہترین مسند پر بہترین قالین کے اوپر بیٹھنے سے ہزار گنا زیادہ بہتر، کوڑے پر نجاست پر بیٹھنا صرف اس لیے کہ وہاں پر عالم ہے بہتر ہے ایمان کے نزدیک، زیادہ پسندیدہ ہے ایمان کے نزدیک، اس کے مقابلے میں کہ جاہل کے ساتھ آ کر دنیا کے بہترین مقام پر تشریف کرتے ہیں۔ کردار امام اور اس سلسلے میں ایک واقعہ اور آتا ہے، اگرچہ آپ نے تین دفعہ وہ سنا ہے لیکن اب مجبوری ہے کہ جب وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اسی وقت پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، لیکن بارہ قیامت کا دن، قیامت کے دن حساب اور کتاب ہو رہا ہے، اور حساب اور کتاب کی جب منزل ختم ہو گئی تو اس کے بعد عابد کو لایا گیا، اس کا حساب و کتاب کیا گیا، معلوم ہوا کہ اگر سے وہ عابد خدا کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم، سنا کہ جو عدل الہی اس کے مطابق یہ حکم ہوا کہ لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، جا رہا ہے عابد جہنم کی طرف اور اپنی حالت پر افسوس کرتا ہوا جا رہا ہے، رنج کرتا ہوا جا رہا ہے کہ میں نے اتنے سال عبادت کی لیکن افسوس اس قابل نہ ہو سکا کہ میں جنت میں پہنچ سکوں، ایسے میں اس نے وہی راستے میں ایک مرتبہ درخواست کی خدا سے کہ بارے علاوہ تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیری رحمت ہوگی مہربانی ہوگی، خدا بھی بہرحال رحمت خدا کی دے پایا ہے لیکن رحمت بہرحال کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ، کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے، چنانچہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو ٹھہرا لو ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد کہا کہ ذرا ایک مرتبہ پھر اس کے نام اعمال کو دیکھ، شاید کوئی جو نیکیاں اس نے کی ہیں شاید ان میں کوئی چھوٹی سی نیکی ایسی نکل آئے کہ جس کو اتنا بڑا کیا جا سکے جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں سے بڑی وہ نیکی ہو جائے جس کے بعد بھی جنت میں جانے کا مستحق قرار دے، دیکھا گیا لیکن نام اعمال میں کوئی نیکی قابل نظر نہ آئی کہ تمام برائیوں کو اپنے اندر چھپا لے، نہ اس کے بعد یہ ارشاد الہی ہو، ایک ایک جس پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ کتنی فضیلت، ارشاد الہی ہوا کہ اب اس سے پوچھو، معلوم تھا لیکن صرف اہمیت کو بتانا ہے، اس سے پوچھو کہ کہیں یہ عالم تو نہیں ہے، اگر یہ عالم ہے تو باوجود اتنے گناہوں کے یہ اس قابل ہے کہ یہ جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ جائے، پوچھا گیا جواب دیا کہ نہیں میں عالم تو نہیں ہوں، پوچھا گیا اچھا اس سے ذرا آپ یہ پوچھ لو کہ کیا یہ کبھی کسی عالم کی نشست میں بیٹھا ہو، اگر ایک دفعہ بھی اس نے عالم کی صحبت اختیار کی ہوگی تو یعنی ایک دفعہ عالم کے ساتھ بیٹھنا اتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے، جواب ملا کہ نہیں یہ اپنی عبادت میں مجبور تھا، عالم کی صحبت اس نے اختیار نہیں، تو اب یہ سوال کیا گیا اچھا اگر اس نے عالم کی صحبت بھی اختیار نہیں کی تو اس سے اتنا پوچھ لو کہ کیا یہ کبھی کسی ایسے کوچے سے ایسے گلی سے گزرا کہ جس کے اندر عالم کی نشست ہو اور عالم درس دے رہا ہو، اگر یہ ایسی گلی سے گزرا ہوگا تو صرف یہ نیکی کہ یہ عالم کے درس کے راستے سے گزرا اتنی بڑی نیکی بن سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجا جائے، پوچھا گیا جواب ملا کہ نہیں آج تک ایسے علاقے سے گزرا ہی نہیں کہ جس کے اندر کوئی عالم بیٹھا ہوا درس دے رہا ہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کل آپ کر لو کہ ٹکر لگا کر یہاں چلے گئے اور یہ اتنی بڑی نیکی بن جائے گی، اگر صرف گلی سے کوچے سے وہ گزرا ہو تو یہی اتنی بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانے کا مستحق، جواب ملا کہ نہیں اس کے پاس یہ نیکی بھی، تو کہا کہ اچھا اس سے یہ پوچھو کہ کیا یہ کسی عالم کا ہم نام ہے یا نہیں، اگر اس کا نام کسی عالم کے نام سے مل جائے تو یہی نام کا ملنا اتنی بڑی نیکی بن سکتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، پتا چلا کہ نہیں اس کا نام بھی کسی عالم کے نام سے نہیں، تو سوال کیا اچھا ذرا یہ پوچھ لو کہ کیا یہ کسی عالم کو دوست رکھتا ہوں، دل سے عالم کی محبت دل کے اندر موجود ہے یا موجود ہے، اگر صرف اس کے دل میں عالم کی محبت ہے تو یہی اتنی بڑی نیکی بن سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے. معلوم ہوا کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا, اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا میرے زمانے میں کون عالم ہے یا کون عالم نہیں. چنانچہ محبت کا یا دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پوچھا گیا اچھا اگر آپ اس سے یہ پوچھ لو کہ کیا یہ کہیں کسی عالم سے دشمنی تو نہیں رکھتا تھا, اگر دشمنی نہ رکھتا ہو, دشمنی کا نہ رکھنا اتنی بڑی نیکی بن جائے گا جس کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے گا؟ سوال کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہاں, کیونکہ اس کو یہی معلوم نہیں تھا کہ میرے زمانے میں عالم کون ہے, اس لیے نہ دوستی کا سوال تھا نہ دشمنی کا سوال تھا. تو اسی لا علمی کی وجہ سے دشمنی نہ تھی, اور اسی دشمنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا. اتنا بڑا مقام صحبت عالم کا. لیکن یہ ایکسپریشن بھی بن سکتا ہے, کہیں آپ یہ سمجھے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ کہ تمام علماء کو چھوڑ دو, فراموش کر دو, یہی سب سے بہتر طریقہ جنت میں جانے کا ہو جائے گا. یہ تو خدا کی رحمت کبھی اس طریقے سے لے جاتی ہے, ورنہ اصل چیز وہی پہلی دو چیزیں, یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. کون عالما اور متعلما, تمہارے لیے یہ ہے کہ یہ عالم بنو, جناب سمیل کے فرمایا, یا عالم بنو یا متعلم بنو, عالم کے پاس بیٹھنے والے بنو. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے تم نجات حاصل کرو. اب یہ علم کیسے کس چیز کو ہے, علم کس چیز کا نام ہے؟ صرف اختصار کے ساتھ دو حدیث امام کی, اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد آخری حصہ آئے گا اس گفتگو کا جو حدیث